بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله. جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ محمد عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الامر الحادی عشر، گیارہواں معاملہ امر جو قیامت کے دن ہوگا، مما یکون یوم القیامہ، الشفاعہ، شفاعت کا بیان. گیارہویں چیز جو قیامت کے دن ہوگی، یا گیارہواں امر یا معاملہ جو ہے، وہ ہے شفاعت. اور مصنف رحمہ اللہ یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فِي قِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن تین شفاعات ہیں. لہو الضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتا ہے، اور شفاعات جمع شفاعہ ہے. لغت کے اعتبار سے شفاعت کا مطلب ہے کسی چیز کو جفت بنا لینا، جعل الشیء شفعا. شفع کہتے ہیں جفت، جانتے ہیں آپ اردو میں، طاق یعنی اور جسے ہم کہتے ہیں، اور جفت جسے ایون عربی میں الوتر کہتے ہیں اوڈ کو، اور شفع کہتے ہیں ایون کو. تو کسی چیز کو جب آپ شفع کر دیتے ہیں تو اسے شفاعہ کہتے ہیں. اصطلاح میں التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، کسی شخص کے لیے واسطہ بننا یا وسیلہ بننا، اس کے لیے خیر اور منفعت حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچانے کے لیے، اسے شفاعت کہتے ہیں. اور اس کے مناسبت لفظ سے جو ہے بالکل ظاہر واضح ہے، کیونکہ جب کسی شخص کے لیے واسطہ بنتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ شفع بن جاتے ہیں. یعنی وہ اکیلا تھا، اس کو کسی مدد کی ضرورت تھی، آپ اس کے ساتھ مل کے کسی اور تیسرے شخص سے اس کی کوئی جو خیر ہے وہ حاصل کرا دیتے ہیں، یا اس کے نقصان سے اسے بچا دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ نے اس کے ساتھ مل کے شفع کیا ہے. شفاعت کی دو قسمیں ہیں، باطل شفاعت ہے اور صحیح شفاعت ہے، اور دوسرے لفظوں میں منفی اور مثبت شفاعت بھی کہا جاتا ہے. یعنی بعض علماء شفاعت کی تقسیم جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں باطل شفاعت اور صحیح شفاعت، اور بعض علماء صرف لفظی فرق ہے، لفظ کے اعتبار سے فرق ہے، باقی معنی ایک ہے اور دلائل بھی ایک ہی ہیں. اور بعض علماء باطل کی جگہ منفی کہتے ہیں اور صحیح کی جگہ مثبت کہتے ہیں. باطل شفاعت وہ ہے جسے مشرکین جو ہے اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، کہ مشرکین جب بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شفعاء ہیں، شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو ان کو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ شفاعت کی وجہ بیان کر رہے ہیں، وہ کیوں کہ عبادت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں هؤلاء، یہ جو ہیں یعنی بت جو ہیں، شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفیع ہیں، ہماری شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یعنی ان کو عبادت اور شرک کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ بت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے. اور دوسری آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مشرکین کی زبانی، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ استثناء ہے تاکہ یہ یعنی بت جو ہیں معبودات جو ہیں لیقربون ہمیں قریب کر دیں الی اللہ اللہ تعالیٰ کی قریب کر دیں. زلفا شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ شفاعت جو ہے باطل ہے اور ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائیں گی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المدثر نمبر 48 میں, فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, بس ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اور جو صحیح شفاعت ہے یعنی شفاعت کی دوسری قسم جو صحیح شفاعت ہے یعنی جسے مثبت بھی کہتے ہیں, یہ وہ شفاعت ہے جس میں تین شرطیں پائی جاتے ہیں اور بعض علماء دو شرطیں کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, بس ابھی میں وضاحت کرتا ہوں. تو تین شفاعتیں ہیں صحیح شرط, تین شرطیں ہیں صحیح شفاعت کی. پہلی شرط اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا شفاعت کرنے والے سے, جو شفاعت کر رہا ہے یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. دوسری شرط اللہ تعالیٰ راضی ہو جس کی شفاعت کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہو اس سے جس کی شفاعت کی جا رہی ہے. لیکن اس میں ایک استثناء ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شفاعت عظمیٰ ہے جو ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ سب سے بڑی عظیم شفاعت کریں گے کہ حساب شروع کیا جائے, کیونکہ میدان محشر اب جانتے 50,000 سال کا دن ہوگا اور لوگ کافی کرب اور شدت کی حالت میں ہوں گے. ابھی آگے میں حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ اس شفاعت کی, تو لوگ تڑپ اٹھیں گے اور دیکھیں گے کون انہیں اس کرب سے نجات دلاتا ہے کہ حساب تو شروع, ابھی حساب بھی شروع نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم شفاعت کریں گے, اور یہ شفاعت جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے جو میدان محشر میں ہوں گے, مومن ہیں یا کافر ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں, تمام لوگوں کی شفاعت ہوگی. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر راضی نہیں ہوگا, بدکاروں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ شفاعت ہوگی. تو یہ جو شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اس سے جس کی شفاعت کی جا رہی ہے, شفاعت عظمیٰ اس سے مستثنی ہے, اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے جو شفاعت کے مستحق ہیں یا جن کے شفاعت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا شرط ہے. تیسری شرط ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو شفاعت میں, اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت ممکن نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اجازت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد ہی ممکن ہے, یعنی جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا تو اجازت بھی نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا شفاعت کرنے والے پر اور اس کے لیے جس کے شفاعت کی جا رہی ہے, الشافع المشفوع لہ کا راضی ہونا لازم ہے, اور اس رضامندی کے بعد اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اور اس کی دلیل ذرا غور کریں, ان تینوں شفاعت کی جو دلیل ہے یا ان شرطوں کی جو دلیل ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النجم آیت نمبر 26 میں, وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی, نفی کی جا رہی شفاعت, جن شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی, الا استثناء ہے, من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی, الا یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے جسے چاہے اور اس سے راضی ہو جائے. تو اس میں کون سی شرطیں ہیں؟
تینوں
شرطیں ہیں, اللہ تعالیٰ اجازت بھی ہے اور رضامندی بھی ہے شافع اور مشفوع کے لیے. اور یہاں پہ یہ نہیں فرمایا, شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ راضی شافع سے یا مشفوع سے ہے, تو اس کا مطلب ہے دونوں سے راضی ہونا لازمی ہے, وہ دونوں شامل ہیں. دوسری دلیل سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا, جس دن شفاعت کام نہیں آئے گی الا جسے اللہ تعالیٰ جسے رحمان اجازت دے اور اس کے قول سے راضی ہو جائے. اور اس میں دو شرطیں ہیں. اور تیسری آیت میں سورۃ الانبیاء نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولا يشفعون الا لمن ارتضى, اور نہیں شفاعت کریں گے مگر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اور اس میں کتنے قسم شفاعت ہے؟ ایک قسم ہے. شیخ بنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں تین شرطیں ہیں, دوسری میں دو شرطیں, تیسری آیت میں ایک شرط ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تین شفاعات ہیں. پہلی شفاعت شفاعت عظمیٰ ہے, یعنی حساب کی شروعات کے لیے. دوسری شفاعت اہل جنت کے لیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے, جیسے پچھلے درس میں گزر چکا ہے. یعنی کوئی بھی مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے اور جنت کے دروازے کو دستک نہیں دیں گے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں. کوئی نبی, کوئی ولی اور کوئی مومن جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت نہیں کریں گے. اور تیسری شفاعت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے لیے جو ہیں, ان لوگوں کے لیے شفاعت جو جہنم میں سزا کے مستحق ہو جائیں گے کہ وہ جہنم میں داخل نہ ہو, یا جو اس میں داخل ہو چکے ہیں کہ وہ ان کے جہنم سے خارج ہو جائیں. تیسرے قسم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب یعنی جہنم کے عذاب مستحق ہو جائیں کہ وہ داخل نہ ہو. یعنی ایک شخص ہے, مسلمان ہے اور گنہگار ہے, بدکار ہے, اس نے توبہ نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کے گناہ کو کفارہ ہوا ہے, تو اب اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو انصاف عدل انصاف جو ہے, جہنم کا عذاب کے شخص مستحق ہو چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل تو ہو چکا ہے, پھر شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جہنم سے نکال دیا جائے گا. مصنف یعنی شیخ حسین رحمہ اللہ نے ان تین شفاعت کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. پہلی شفاعت جو ہے اہل موقف کے لیے ہے میدان محشر میں, یعنی یہاں تک کہ یعنی اما شفاعت الاولى فيشفع في اهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد ان تراجع الانبياء ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعه حتى تنتهي اليه عليه الصلاه والسلام. هي جمله شيخ حسن بن تيميه رحمه الله عقيده واسطيه میں اس کی شرح میں شیخ بن تیمیہ رحمه الله فرماتے ہیں حتى يقضى بينهم, حتى جو هي تعليليه جرا سمجھیں بات کو, حتى جو لفظ ہے جو حرف ہے یہ غائیہ کے لیے بھی ہوتی ہے اور تعلیلیہ کے بھی ہوتی ہے, کیونکہ شفاعت یہ انتہا آپ وسلم کے لیے جو ہوگی یا جب ہوگی تو آپ وسلم اس سے پہلے شفاعت کریں گے, یعنی حساب سے پہلے شفاعت ہوگی. شفاعت ہوگی کیوں؟ شفاعت عظمیٰ جو حساب کے لیے ہوگی نا. حتی تنتہی الیہ, اس یہ مراد نہیں ہے کہ حساب بعد کہ حساب پہ ہوگی شفاعت بعد میں ہوگی. حتی غائیت کے لیے ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور غائیت کیا کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میں فلان جگہ سے فلان جگہ تک گیا, جو دوسری جگہ اس میں شامل ہو جاتی ہے حتی. لیکن یہ تعلیل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تعلیل کا مطلب وجہ بیان کرنا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اس شفاعت کی وجہ سے حساب ہوگا, نہ سمجھ آئیے؟ تو یہ تعلیلیہ ہے اور اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, سورة المنافقون آیت نمبر 7. هم الذين يقولون لا تنفقوا حتى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وہ کہتے ہیں یعنی منافقین جو ہے نہیں نفقہ کرو ان لوگوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں جب تک کہ وہ اٹھ کے چلے نہ جائے, ٹھیک ہے نا, یا اس وجہ سے کہ وہ چلے جائیں ٹھیک ہے، یہاں پہ تعلیلیہ ہے، وجہ بیان کی جا رہی ہے. اچھا، یہ شفاعت جو ہوگی، شفاعت عظمیٰ جو ہے، یہ کب ہوگی؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعد ان تراجع الانبیاء، جب تمام انبیاء اس شفاعت سے پیچھے ہو جائیں گے، یعنی شفاعت نہیں کر پائیں گے. یہ کون انبیاء ہیں علیہ الصلاۃ والسلام؟ آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ شفاعت سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے ہم شفاعت نہیں کر سکتے. اور اس کی دلیل سے بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث میں معروف حدیث ہے، سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا غور سے سنیں. میں لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن. کیا لوگ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا، اولین اور آخرین کو، پہلوں کو اور آخر میں آنے والوں کو، تمام کو، فی صعید واحد، ایک ہی جگہ پر، اور ان کو پکارنے والے کی آواز سنی جائے گی اور وہ سب کچھ دیکھیں گے. سورج ان کے قریب کر دیا جائے گا اور لوگ بہت شدید غم اور کرب کی حالت میں ہوں گے جس کے وہ برداشت اور طاقت نہیں رکھتے ہوں گے. تو لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہماری کیا حالت ہے، یعنی ہم کتنی شدید تنگی اور کرب کی حالت میں ہیں، کیوں نہ کہ ہم دیکھیں کہ کوئی تمہیں رب کے لیے کوئی شفاعت کرے. تو ایک دوسرے سے کہیں گے چلے آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. پھر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور یہ کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، بشر کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اپنی روح سے تمہارے اندر پھونکا ہے، یعنی وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں. آپ نہیں دیکھتے کہ ہماری حالات کیا ہے، کتنی شدید تنگی اور کرب ہیں. یعنی تو آدم علیہ السلام کہیں گے بے شک میرا رب آج بہت شدید غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ نہ تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا غصہ ہوگا، شدید غصے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس درخت سے منع کیا تھا اور مجھ سے معصیت ہو گئی. نفسی نفسی نفسی، یہ حدیث کے لفظ ہیں. اذهبوا الى نوح، آدم علیہ السلام جب اس شفاعت سے پیچھے ہٹیں گے اور یہ فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، فرمائیں گے آپ جائیں نوح علیہ السلام کے پاس. فیأتون نوحا، بس وہ لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس اور یہ کہیں گے، عرض کریں گے یا نوح، اے نوح، انت اول الرسل الى اہل الارض، آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول ہیں اور یقین اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور کے نام سے نوازا ہے. سماک اللہ عبد شکورا، جسے قرآن مجید میں عبد شکور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اشفع لنا الى ربک، ہماری شفاعت کریں اپنے رب کے ہاں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے جیسا کہ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کے غصے کے متعلق، وہی الفاظ، یعنی کہ آج اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ نہ تھا اور نہ ہی بعد میں کبھی ایسا غصہ ہوگا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اور میرے لیے ایک دعوت تھی جو میں اپنی قوم کے لیے دعا کر چکا تھا، یعنی شاید شفاعت سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اور فرمائیں گے اذهبوا الى ابراہیم، آپ جائیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. بس لوگ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے یا ابراہیم، اے ابراہیم، انت نبی اللہ و خلیل من اہل الارض، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور خلیل ہیں زمین والوں میں سے. اشفع لنا الى ربک، ہماری شفاعت کرے اپنے رب کے ہاں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہماری کیا حالت، ہم کس حالت میں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے جیسا کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے غضب کے تعلق سے، اور پھر فرمائیں گے کہ میں نے تین جھوٹ بولے تھے، آپ جائیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ پھر لوگ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام، میں یہ تین جھوٹ کون سے بھی شرح میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر لوگ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے اپنی رسالت سے اور اپنی کلام کرنے سے، یعنی آپ اللہ کے رسول بھی اور کلیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کلام کیا آپ سے، اشفع لنا الى ربک، آپ ہماری شفاعت کریں اپنے رب کے ہاں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام وہی کہیں گے جیسا کہ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کے غضب کے تعلق سے، اور فرمائیں گے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا اور مجھے جبکہ مجھے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، آپ جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ بس لوگ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جائیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہیں جو جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی روح میں سے ہیں، یعنی وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور آپ نے بچپن میں ہی لوگوں سے کلام کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ہماری آپ اپنے رب کے ہاں ہماری شفاعت کریں، اشفع لنا الى ربک، الا ترى الى ما نحن فيه، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس حالت میں ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہی کہیں گے جو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ غصے کے تعلق سے، اور کوئی ذنب یا کوئی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ اذهب الى محمد، الى محمد، آپ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سب کہیں گے جیسا کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا نفسی نفسی نفسی، تمام علیہ الصلاۃ والسلام۔ بس لوگ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہیں گے یا محمد، اے محمد، انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ اپنے رب کے ہماری شفاعت کریں، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس حالت میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلقوا فآتي تحت العرش، میں جاؤں گا اور عرش کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، فأقع ساجدا لربي عز وجل، پھر سجدے میں گر جاؤں گا اپنے رب کے لیے، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبلي، ولا ترى ایسے خاص قسم کے تعریفیں، محامد یعنی یہ لفظ حمد سے لیا گیا ہے، حمد و ثناء جو اللہ تعالی مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں عطا کریں گے یا نہیں بیان کریں گے۔ ثم يقال، پھر کہا جائے گا یا محمد، اے محمد، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطى واشفع تشفع، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ شفاعت قبول کی جائے گی، الى آخر الحدیث، اس سے اور بھی یعنی لمبی حدیث ہے، یہاں تک شیخ صاحب نے بیان کی ہے شیخ الدین رحمہ اللہ نے، تو اس سے ثابت ہوا کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے پیارے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ شفاعت عظمیٰ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے حساب اور کتاب شروع کرے گا۔ شیخ الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ تین جھوٹ جس کا ذکر ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اسی سے بخاری کے حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو تین جھوٹ کا ذکر کیا ہے وہ جھوٹ نہیں تھے، یعنی اب ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین جھوٹ کا ذکر کیا ہے، دو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جب یہ فرمایا انی سقیم، اور دوسرا جو ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور تیسرا جو ہے اپنی بیوی سارا کے تعلق سے کہا کہ میری بہن ہے، اسے مسلم کی حدیث میں شواہد کی حدیث میں آیا ہے کہ جو تیسرا جھوٹ ہے وہ اس سیارے کے تعلق سے تھا کہ ھذا ربی، میرا رب ہے، اور سارا کا علیہ السلام کا قصہ کا ذکر نہیں کیا۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں اس میں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بعض روایات سے وہم ہوا ہے اور غلط فہمی ہوئی ہے اور اس کی تعلیل بیان کی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان تین باتوں کو جھوٹ کہا ہے, ان کا تواضع ان کی ساری ہے, لیکن کیونکہ حقیقت میں دیکھا جائے, اگر مراد کو دیکھا جائے تو وہ سچ ہے اور واقعہ کے مطابق ہے. یہ صرف توریہ سے بات کی گئی ہے واللہ اعلم. اب اس میں ایک چیز دیکھیں ذرا, ایک جھوٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے توریہ. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ واقعہ کے مخالف کوئی چیز بیان کرتے ہیں. اس وقت کیا ہے؟ رات ہے. واقعہ کیا ہے؟ دن ہے. تو جب آپ کہیں گے رات ہے تو جھوٹ ہے کہ نہیں, کیونکہ واقعہ کے مخالف ہے. ٹھیک ہے. توریہ کیا ہے؟ توریہ یہ ہے کہ آپ ایسی بات کریں کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور سننے والے کو جو ہے جی ہوگا سچ, جھوٹ نہیں ہوگا, لیکن پوری انفارمیشن نہیں ہوگی, تاکہ سننے والے کے شر سے بچنا چاہتے ہیں یا آپ کسی حسد سے بچنا چاہتے ہیں یا اس کے بدنظر سے بچنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں توریہ کی, پھر اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں جو اس حدیث میں ذکر آیا ہے. یا مثال کے طور پہ ایک شخص کے 10 بچے ہیں, 2 بیٹے 8 بیٹیاں ہیں. کوئی پوچھتا ہے کتنی بچے آپ کے؟ پتہ ہے اس بندے کی بڑی بد نظر لگتی ہے اس بندے کی, میں 10 کہوں گا تو بد نظر لگ سکتی ہے. وہ کہے کہ میرے 2 بچے ہیں. اس نے جھوٹ بولا؟ جھوٹ بولا اس نے؟ جھوٹ نہیں بولا. کیا سچ بولا؟ سچ تو بولا ہے نا. اس کی نیت کیا ہے؟ 2 بیٹے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ 2 بیٹے یا 2 بیٹیاں. بس اس بندے نے پوچھا کتنی بچے ہیں آپ کی؟ اس نے کہا میرے 2 بچے ہیں. جبکہ ہیں کتنی ٹوٹل؟ 10 ہیں. 2 کہاں سے آ گئے؟ 2 بیٹے جو ان کا ذکر کیا. تو نیت 2 بیٹے کو کہا میرے 2 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات یہ اسے توریہ کہتے ہیں. یہ بڑے کام آتا ہے ایسے معاملات میں. ٹھیک ہے.
کوئی سفر میں جا رہے تھے تو آپ سے سوال کیا تھا کسی نے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہادی ہے.
بالکل, یہ بھی ایک ہے کہ جب وہ جانتے کہ ہجرت کا وقت تھا اور مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تو اور لوگوں نے مطلب جو سر قیمت لگائی تھی 100 اونٹ, تو مشرکین کافی پھیل گئے تھے پوری اس جگہ پہ تاکہ ہم آپ سلوں کو پکڑیں اور ان کے حوالے کریں قریش کے اور ہمیں انعام یہ مل جائے. تو ایک جگہ پر گزر ہوا تو دیکھا 2 لوگ جا رہے تھے. پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ فرمایا میرے رہنمائی کرنے والے ہیں. جھوٹ ہے سچ ہے کہ آپ سمجھ بڑا رہنما کون ہو سکتا ہے رہنمائی کرنے والے؟ جی بالکل. تو یہ توریہ اس وقت یعنی مشکل وقت میں کام آتا ہے, جس میں نے کہا کسی سے شر سے محفوظ ہونے کے لیے, اس کے حسد سے بدرد سے بچنے کے لیے. کوئی کہتا ہے پوچھو آپ کی سیلری کتنی ہے مثال کے طور پہ, آپ پوری بتا دیں, پتہ یہ بندہ چلے گی حسد کرے گا مجھ سے. بیسک بتا دیتے ہیں, پیسے بتا کے 6,000-7,000 مثال کے طور پہ, جبکہ آپ لیتے 10,000 ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جھوٹ بھی نہیں ہیں سچ بھی ہے, لیکن کہ اس کے شرط میں محسوس ہونے اسے کہتے ہیں توریہ. اب واپس آتے ہیں. تین جھوٹ جن کا ذکر ہوا ہے حدیث میں. پہلا ہے یہ کہنا انی سقیم. یہ کوئی جانتا کون سا قصہ ہے؟ جب عراق میں ابراہیم علیہ السلام تھے اور لوگ عبادت کرتے تھے سیاروں کی, تاروں کی عبادت کرتے تھے. نہیں, اس سے پہلے والا ہے. ہاں وہی انی سقیم وہی ہے. تاروں کی عبادت کرتے تھے تو انہیں کہا, وہی قصہ ہے نا. نہیں, عید والا, عید جو بت کو توڑا تھا یہ وہ قصہ ہے. جو معروف بت تھا مشرکین کا, بہت سارے بت تھے عبادت گاہ میں, تو ایک بڑا بت تھا. تو وہ کیا کرتے تھے جب کوئی خاص میلہ ہوتا تھا, اپنے کھانے کی چیزیں جو ہیں ساری چیزیں صبح کے وقت وہاں پہ رکھ دیتے تھے بتوں کے سامنے اور خود چلے جاتے تھے میلوں میں. پھر شام کو آتے تو کہتے اس میں برکت ہے, پھر گھر لے جاتے تو کھاتے تھے اس میں سے. تو جب صبح وقت ہوا, جانے کا وقت ہوا, تو ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے ان کے ساتھ. تو یہ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو فرمائے انی سقیم, مجھے تکلیف ہے. تو وہ چلے گئے, ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے, کیونکہ اصل مقصد کیا تھا؟ بتوں کو توڑنا تھا. اچھا, تو یہ پہلا جھوٹ ہے جو یعنی جبکہ سچ ہے کہ تکلیف میں تھے کہ نہیں کہ بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے, شرک ہے, اور شرک میں تو تکلیف ہوتی ہے موحد کو, مومن کو, تو اس میں جھوٹ تھا, جھوٹ نہیں تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے دیکھیں ان کو تواضع دیکھیں کہ سارے دیکھیں اس کو جھوٹ میں شمار کر دیا ہے. سبحان اللہ, یہ جھوٹ کس لیے کہا گیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اچھا دوسرا ہے بل فعلہ کبیرہم ہذا, جب سب کو توڑ دیا تو جو کلہاڑی جو تھی یا وہ اوزار جس سے بتوں کو توڑا وہ اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. جب واپس آئے شام کو دیکھا تو ان کے سب معبودات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, سب تباہ ہو گئے ہیں, تو رونا دھونا شروع ہوا. پھر پوچھا بھی کس نے کیا, کسی کو دیکھا تم لوگ؟ ہم تو سب ادھر تھے. کسی تو کسی نے کہا میں نے دیکھا کہ ابراہیم جو ہے کافی یعنی اس وقت چھوٹے عمر سے جوان تھے, کہ اس جوان کو دیکھا میں نے جاتے ہوئے. تو اس سے پوچھا آپ نے یہ کیا, آپ نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیر ہمذا, تو پوچھو اس بڑے سے ان کے اس نے کیا ہے, اس نے توڑا. جب یعنی جو کرائم سین جسے کہتے ہیں جہاں پر یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے, تو اصل اوزار جس سے یہ جرم ہوا, جس کو تم جرم سمجھ رہے ہو, تو جس کے پاس اوزار ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. تو آپ اس سے پوچھا اس بڑے نے, میں کہ اس بڑے نے ان کو توڑا ہے, جبکہ دیکھا جائے سچ ہے کہ نہیں؟ کس اعتبار سے؟ کہ بتوں کے بھائی سب سے بڑا جو بت ہے جس کی وجہ سے باقی بت موجود ہے وہ ذمہ دار ان کو توڑنے کا کہ نہیں؟ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہوئے ہیں؟ جب سب سے بڑا بت جو ہے وہ موجود ہے, باقی چھوٹے اس کے ماتحت ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. یعنی عبادت گاہ بنانے کی وجہ سب سے بڑا بت ہوتا ہے, یاد رکھیں. جب کوئی عبادت گاہ بنتی ہے جو سب سے بڑے وہیں سے ابتدا ہوتی ہے, اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے بعد میں آتے ہیں سارے. تو جب سب سے بڑا یہی تھا سب سے پہلے, وہ باقی بعد میں آئے ہیں, تو ان کے توڑنے کی وجہ یہی تھا کہ نہیں حقیقت میں؟ تو سچ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ہذا. اچھا, اور تیسرا جو ہے سارہ علیہ السلام جو زوجہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی, فرمایا انہا اختی, یہ میری بہن ہے. اور قصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو اس وقت کا فرعون جو ہے بادشاہ جو ہے, اس کی ہمیشہ جو بھی کوئی نیا شخص آتا تھا تو جو عورتیں ہیں ان کو یعنی پلوڑی بنا دیتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام وحی کے ذریعے خبر دی ہے کہ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور ان کا معاملہ یہ اس طریقے سے ہے, اگر آپ کی بیوی ہوگی تو یہ لوگ اٹھا کے لے جائیں گے, اور آپ کہیں گے میری بہن ہے تو یہ چھوڑ دیں گے. اس طریقے سے ان کا معاملہ تھا. تو جب پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو فرمایا یہ میری بہن ہے, انہا اختی. جھوٹ ہے سچ ہے؟ بیوی بہن ہوتی ہے کیا؟ اسلامی دینی بہن, دیکھیں ہاں دینی بہن ہے, دین کے اعتبار سے تو بہن ہے نا. تو اس اعتبار سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے, اور وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے تھے. الغرض, تو یہ تین چیزیں ہیں جن کو جھوٹ کہا گیا ہے. اچھا, یہ شفاعت عظمیٰ ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور یہ سب سے عظیم شفاعت ہے تمام شفاعات میں سے, کیونکہ اس شفاعت سے لوگوں کو شدید کرب اور غم اور تکلیف سے نجات ملے گی. اور یہ جو رسول ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے, ان کو کہا جاتا ہے اولی العزم من الرسل, یہ بڑے عزیمت والے رسول ہیں. اور قرآن مجید کی دو جگہوں پر ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. پہلا ذکر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 میں ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, اور جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میثاق یعنی عہد و میثاق لیا, جب انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا, اور آپ سے وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ, اور آپ سے یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَمِن نُوحٍ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے, وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, اور ابراہیم موسیٰ علیہ السلام مریم سے. تو ان پانچ اللہ تعالیٰ کے پیار اور عظیم رسولوں کا ذکر ہے ایک ساتھ اس آیت میں، اور علماء کہتے ہیں اس لیے ان انبیاء کو ایک جگہ پر بیان کیا ہے کیونکہ یہ جو پانچ انبیاء ہیں تمام انبیاء اور رسولوں سے بہتر اور افضل ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء اور رسول بہتر ہیں، افضل ہیں تمام لوگوں سے، اور ان تمام انبیاء سے جو سب سے افضل ہیں وہ پانچ ہیں، انہیں کہتے ہیں اولو العزم، جن کا ذکر ان دو صورتوں میں ہوا ہے. اور ان پانچوں میں سے جو سب سے دو افضل ہیں وہ ہیں محمد اور ابراہیم علیہ السلام، اور ان دونوں میں سے اور تمام انبیاء اور رسول سے جو افضل ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ترتیب ہے اس فضیلت کی. اچھا، اور دوسری سورت جس میں ان تمام یا ان پانچوں العزم رسولوں کا ذکر، سورت الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی. کتنے رسولوں کا ذکر ہے، نام کتنے کا ہے؟ پانچ کے ہیں. شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں سے جو شریعت بیان کی ہے وہ ہے، ما وصى به نوحا، یہ وہ ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کی ہے، والذی اوحینا الیک، اور وہ جو آپ پر ہم نے وحی کی ہے، وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی، وہ جو ہم نے وصیت کی ابراہیم موسی اور عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کو. پھر تنبیہ ہے، شمع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الانبیاء آدم و روح الى آخری جو حدیث میں آیا ہے، تو مصنف رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جزم کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ آدم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. شبہ رحمہ اللہ فرماتے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اور شریعت نازل کی، یعنی اور امر اور نہی کا حکم بھی دیا ہے. اور ابن حبان نے صحیح میں یہ روایت کیا ہے کہ سید ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، هل كان آدم نبيا؟ قال نعم، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں آدم علیہ السلام نبی تھے. یعنی اصل بات کیا ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آدم علیہ السلام علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے نہیں، آدم علیہ السلام جو ہیں سب سے پہلے رسول ہے، وہ سب سے پہلے نبی تو ہیں لیکن سب سے پہلے رسول جو ہے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو اس چیز کو بیان کر رہے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اصل بات ہے، ورنہ اس میں کسی کو شک نہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں. اور اس میں یہ فرق بھی دیکھیں، یہ جو ڈارون تھیوری والے اور جو یہ سکر قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں انسان نعوذ باللہ بندر سے پیدا ہوا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان پہلے جاہل تھا، انسان ننگا تھا، برہنہ بدن تھا، انسان جو ہے کوئی چیز کو کسی کو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ جادوؤں کی طرح تھا، پھر انسان کو اس نیچر نے سکھایا ہے، اس نیچر سے سیکھتے سیکھتے انسان کسی جگہ پر جا کے پہنچا ہے اور انسان نے ترقی کی ہے. جبکہ جو دین اسلام کا نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ آدم یہ سب سے پہلا انسان کیا ہے، سب سے پہلا انسان نبی تھا، عالم تھا، جنت سے نازل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ تھا، اللہ تعالیٰ کا پیارا تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی ساری خوبیاں انسان اول میں پائی جاتی ہیں، اور سائنس کے ذریعے جو لوگوں نے انسان کو پتہ نہیں کہا کیا بنایا، کیا پہنچایا، دوسری طرف آپ وہ دیکھیں اب انسان خود فیصلہ کرے کہ اس نے کس طرف شامل ہونا ہے، وہ بندروں والی جگہ کی طرف شامل ہونا ہے یا اس عظیم رتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ویسے شیخ
بندر جو بول رہے ہو لوگ، بندر ابھی موجود ہو، پورے انسان تبدیل ہونا تھا، ابھی بندر ویسے
ہیں، وہ کہتے ہیں وہ رہ گئے تھے نا، سارے نہیں بھرے، ٹرانزیشنل ایک ایولیوشنری اسٹیج جو آتی ہے، بڑھتے 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 انسان تو انسان بن گیا، وہ بیچارے رہ گئے جیسے تھے، وہ سارے نہیں بن سکتے، اب اس کی خاص نسل تھی جو اس وقت ختم ہو چکی ہے. یعنی دیکھیں انہوں نے جھوٹ تو بولنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے، اور یہ سب جو ہے نا سائنس اور چرچ کا ٹکراؤ کی وجہ سے ہے، یہ دشمنی تھی، بڑی سخت دشمنی تھی سائنس کی اور چرچ کی، کیونکہ کرسچن جو بائبل میں جو جس طریقے سے یعنی تحریف کی گئی ہے اور بہت ساری چیزوں کو غلط منسوب کیے گئے دین شریعت کی طرف، تو پھر سائنسدانوں نے اس کی مخالفت کرتے کرتے لوگوں نے پھر ساتھ جو وہ سائنس کا دیا ہے اور اس جو تحریف شدہ دین ہے اس کو چھوڑنا پھر پڑا, لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اصل ترقی جو یورپ میں ہوئے اس کے دعوے دار یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگر ہم شریعت کو دیکھتے تو ہم کبھی ترقی نہ کرتے, تو ہمارے دین کو پیچھے چھوڑتے پھر آگے نکلے, جبکہ بات غلط ہے. دین اسلام جو سچ اور حق دین ہے وہ کبھی ترقی کے راستے میں ریکارڈ پیدا نہیں کرتا. جو شریعت کے خلاف چیزیں نہیں ہیں دین اسلام نے کبھی اس کو منع نہیں کیا. یہاں تک راکٹ سائنس دیکھ لیں آپ, کیا منع کیا؟ جہازوں کا سفر دیکھ لیں آپ, ٹیکنالوجی دیکھ لیں آپ, موبائل ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, مختلف جو چیزیں ہیں, شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. اس چیز سے منع ضرور کیا ہے جو شریعت کے مخالف ہے. اب میوزک دیکھ لیں آپ, یہ پوری سائنس ہی میوزک کی. اب ڈانس ہے, میوزک ہے, اکیڈمی ہے, شریعت نے اس سے منع کیا. یہ کوئی ترقی نہیں ہے, یہ معاشرے کی تباہی ہے, اخلاق کی تباہی ہے, یہ جائز نہیں ہے شرعاً. اگر آپ اس کو ترقی سمجھتے ہیں تو بالکل غلط ہے. الغرض, تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. اسی حدیث میں جسے گزر چکا ہے اور صریح لفظ ہے شفاعت کی حدیث میں, اگر پوچھیں کیا دلیل ہے, حدیث الشفاعہ, شفاعت کی حدیث جو ہے متفق علیہ حدیث میں, جب لوگ کہیں گے اے نوح علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں, یعنی بڑا شرف اور اعزاز ہے. اب غور کیا لوگوں کی باتوں میں, یعنی شدید کرب کی حالت میں ہیں اور اس اللہ کے نبی کے پاس جاتے عرض کرتے ہیں اور خوبیاں بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلی خوبی, سب سے پہلا شرف اور عظمت جو ہے اور فضیلت جو ہے جنوں علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. اور ظاہر قرآن میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے. شیخ صاحب عظیم رحمہ اللہ سورۃ الحدید نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, سورۃ النساء نمبر 163, سورۃ النساء 163 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان اوحینا الیک, بے شک ہم نے آپ پر وحی کی ہے, کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, جیسا کہ ہم نے وحی کی ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر اور انبیاء پر ان کے بعد جو بعد میں آنے والے ہیں. تو اس میں دلیل کہاں پہ ہے؟ یعنی آپ وسلم پر وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام, تو نوح کا ذکر کیوں پہلے کیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے رسول ہیں. اور سورۃ الحدید نمبر 26 میں 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, یقین ہم نے بھیجا ہے, رسالت دی ہے نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو کر دیا ہے. یعنی جو نبوت ہے اور جو کتاب اور رسالت ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو نہیں, یعنی جتنے بھی رسول ہیں اور انبیاء ہیں نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہیں, اور نوح کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کسی اور کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں تھا, نہ کوئی رسول تھا, اس سے پہلے موجود تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف نوح علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس سے پہلے اور بھی موجود تھے, لیکن یہاں پر رسالت و نبوت کو حصر کر دیا ہے. اچھا شیث علیہ السلام کیا تھے, نبی تھے یا رسول تھے؟ جانتے ہیں شیث علیہ السلام کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے, آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو معروف ہیں آدم علیہ السلام کے بعد نبی تھے, کیونکہ سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام. پھر دوسری شفاعت, کیا ٹائم ہوا ہے؟ ابھی کافی باتیں ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے دوسری شفاعت جو ہے, اور شفاعت کے تعلق سے بات چند اہم باتیں جو آگے بیان کریں گے. واجب لے لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو شفاعت ہے وہ کتنی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. میں ایک درس میں بلکہ کئی دروس میں نے بیان کیا ہے, کوئی جانتا کتنی ہے؟
آٹھ شفاعت.
آٹھ ہیں, بارک اللہ فیک. آدھا جواب ہو گیا ہے, آدھا جواب اب ہوم ورک ہے، واجب ہے، اگلے ہفتے میں دیکھوں کہ کون سی آٹھ ہیں، اور دلیل بھی انشاءاللہ بیان کریں کچھ، تو ہمیں اسی اگلے درس میں ہی پتہ چل جائے گا، اور درس کے بعد پھر وہ پوچھوں گا باقی وہ کون سی جن کا ذکر نہیں ہوا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.